الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين محترم حضرات المعزز خواتین الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل اس کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں اسلام کے معاشرتی احکامات اس پر سلسلہ کلام ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ اس کی ابتدائی آیات ہم پڑھ چکے ہیں جس میں اسلامی معاشرے کی بنیاد یعنی توحید باری تعالیٰ اس کا بیان آیا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کے حوالے سے تفصیلات بیان فرمائی الحمدللہ اس کا بیان ہم نے پڑھا پچھلی مرتبہ ہم نے رشتہ داروں کے حقوق اور اسی طرح یہ جو پیسہ ہے اس کو کمانے اور خرچ کرنے کے حوالے سے تفصیلات جو معاشی احکامات اسلام کے ہیں اس کا ہم نے آغاز کیا تھا انشاءاللہ انہی معاشی اور معاشرتی احکامات پر مبنی کچھ مزید احکامات ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ان کا ترجمہ وغیرہ پڑھیں یہ تین گاڑیاں ہیں جن حضرات کی بھی ان سے گزارش ہے کہ وہ وہاں سے ہٹا لیجئے KEZ 9116 BNC 5216 KDD 2192 یہ صحیح جگہ پارک نہیں ہوئی ہیں غالباً انتظامیہ کی طرف سے درخواست کی گئی ہے کہ وہاں سے یہ گاڑیاں ہٹا لیجئے سورہ بنی اسرائیل کے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ تیسرا اور چوتھا رکوع جو ہے یہ قرآن حکیم میں اسلام کے معاشرتی احکامات کے حوالے سے بہت ہی اہم مقام ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے جو ان آیات سے متعلق بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہے تورات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیلیوں کو جو 10 احکامات دیے تھے احکامات عشرہ اس کا خلاصہ یا اس کا قرآنک ورژن ہے جو کہ ان آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے ان آیات پر عمل یا ان احکامات پر عمل ہونے سے ایک معاشرہ صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے جہاں ہر انسان کی جان مال عزت اور آبرو کا تحفظ یقینی ہے. شریعت اسلامی کا جو بنیادی موٹیو ہے جو مین ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کہے جا سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو معاشرہ قائم ہو مسلمانوں کا معاشرہ وہاں پر ہر انسان کی جان مال عزت اور آبرو وہ ہر اعتبار سے محفوظ ہونی چاہیے. جس معاشرے میں جان مال عزت اور آبرو کا تحفظ نہ ہو وہ معاشرہ پر انسانوں کے رہنے کا معاشرہ نہیں ہوتا. وہ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جانوروں کا معاشرہ ہے. جیسے جنگل کا قانون ہوتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہی اپنی مرضی چلائے گا. جیسے آج ہمارا معاشرہ ہے بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں کیونکہ ان تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا لہذا جس کی جو مرضی آتی ہے وہ کرتا ہے. جس کو جو قتل کر دے مال لوٹ لے بے آبرو کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں. لہذا ان احکامات پر عمل یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ قوانین بنائے گئے ہیں یہ یونیورسل لاز ہیں کہ جو قوم جو قبیلہ جو ملک جو ریاست ان احکامات پر عمل کرے گی دنیا میں بھی امن ہوگا دنیا میں بھی معاشرتی اعتبار سے سوشل لائف جو ہے وہ بہتر گزرے گی. لہذا بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان تعلیمات پر عمل جن لوگوں نے کیا اور کر رہے ہیں وہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ امن و امان کی کیفیت بہتر ہے. لیکن آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر انفرادی اور اجتماعی سطح پر ان احکامات پر عمل نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہے. معاشی اعتبار سے بھی کرپشن کا معاملہ نظر آتا ہے. معاشرتی اعتبار سے بھی بہت تیزی کے ساتھ زوال آ رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ برائی جو ہے وہ پھیل رہی ہے. بہر اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں ان احکامات کے حوالے سے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. پچھلی مرتبہ جو آیت بیان ہوئی ہے اس کا مختصراً میں خلاصہ کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات جو ان آیات میں آئی تھی کہ ہم سب کا رب اللہ ہے اور رب عربی زبان میں کہتے ہیں مالک کو اور یہ مالک کے احکامات ہیں. تو جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ گویا گائیڈ لائن ہے جو کہ اللہ پاک نے عطا فرمائی. تو اصول بیان ہوا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا اياه اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالی کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. تو گویا سب سے اہم ترین حق اللہ سبحانہ وتعالی کا کہ اس کو اگر رب مانا ہے مالک مانا ہے تو عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. وبالوالدین احسانا اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق والدین ہیں لہذا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. اور حسن سلوک کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مقام قرآن حکیم کا ذروۂ سلام ہے. پانچ مرتبہ قرآن حکیم میں اللہ کے حق کے بعد والدین کے حقوق بیان ہوئے ہیں لیکن پانچوں مقامات میں سے جو اہم ترین ہدایت ہیں وہ یہاں دی گئی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ اگر وہ بوڑھے ماں باپ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو انہیں اُف نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان کو جھڑکو نہیں. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان سے بات کرو بڑے ادب سے بڑے احترام سے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے دونوں کندھوں کو ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکا کے رکھو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور ان کے لیے دعا کرو کہ اے ہمارے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی جب ہم چھوٹے تھے. تو والدین کے حقوق بیان ہوئے الحمدللہ. پھر پچھلی مرتبہ رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے بات آئی تھی. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرو. میں نے عرض کیا تھا کہ رشتہ داروں کے حقوق دو اعتبارات سے ہیں. نمبر ایک ان کی خوشی میں شریک ہو خاص طور پر جو اسلامی تعلیمات کے مطابق خوشی کے دن آتے ہیں اس میں ضرور شرکت کی جائے. اور اسی طرح غم کا موقع آ گیا کوئی بیمار ہو گیا کسی کا انتقال ہو گیا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ان معاملات میں ضرور شرکت کریں. پھر مزید یہ کہ جو ہمارے صدقات خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ ہے اس کی بھی سب سے پہلے مستحق ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں قریب ترین رشتہ دار ہیں پھر اس کے بعد دور کے رشتہ دار ہیں لیکن پہلا حق انہی کا ہے. ہاں اگر ان رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے الحمدللہ سارے ہی بہتر ہیں تو پھر وہ کسی اور کو دیا جا سکتا ہے. یہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ فیملی سے بلانگ کرتی ہے اور فیملی اگر اسٹرانگ ہے فیملیز بھی آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گی اس سے معاشرہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. تو بہرحال حکم آیا تھا ولا تبذر تبذیرا, رشتے داروں کے حقوق ادا کرو اور تبذیر نہ کرو, پیسے کو فضول خرچی میں ضائع نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کیونکہ جو مبذرین ہیں وہ تو شیطان کے بھائی ہیں. بیجا پیسہ خرچ کرنا یہ شیطانی عمل ہے, اس سے یقینی طور پر آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور آپس میں دشمنی پیدا ہوتی ہے, اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا ہو, آپس میں قتل و غارت ہو. لہذا تبذیر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپس میں قتل و غارت تک بات جا سکتی ہے. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. الحمدللہ یہاں تک ہم یہ آیات مبارکہ پڑھ چکے تھے. اب دو آیات میں اللہ پاک نے ایک اور صورت حال یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص کو اللہ پاک نے پیسہ دیا تھا اور وہ اس پیسے سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ بھی کیا کرتا تھا, لیکن یہ پیسہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے, کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں کبھی حالات اچھے نہیں ہیں. بزنس کی جو صورت حال ہے اس وقت پورے پاکستان کی ہم سب جانتے ہیں. تو اب اگر حالات اچھے نہ ہو, انسان خرچ نہیں کر پا رہا جیسے کہ پہلے کیا کرتا تھا, اور اگر کوئی شخص اس صورت میں بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو پھر اس کو ڈانٹنا نہیں ہے, اس کو دھتکارنا نہیں ہے, بلکہ بڑی اطمینان اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے اس کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ بھائی میرے اپنے حالات بہتر نہیں ہیں, انشاءاللہ جب بہتر ہوں گے تو پھر میں آپ کی مدد کر سکوں گا. یہ وہ باتیں جو اللہ پاک نے بیان فرما دی. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ رَبِّكَ تَرْجُوهَا, اور اگر تم خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے متلاشی ہو, تمہارے اپنے حالات ابھی اچھے نہیں ہیں اور تمہیں اگر کوئی شخص پیسے مانگتا ہے تو پھر فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا, تو ان سے بڑی نرمی سے بڑے اچھے طریقے سے بات کیا کرو. اور دو اصول اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے بیان کر دیے, پیسہ خرچ کرنے میں اعتدال ہمیشہ سے رہنا چاہیے. اللہ پاک نے یہ پیسہ اگر دیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کو دریغ بے دریغ خرچ کر دیا جائے, نتیجہ کیا ہوگا, انسان پر غربت آئے گی, مفلسی آئے گی. اور اسی طرح انتہائی کنجوسی سے بھی کام نہ لیا جائے کہ جب اللہ پاک نے پیسہ دیا ہے پھر بھی خرچ نہیں کیا جا رہا. تو یہ دو انتہائی صورتحال جو ہے اس سے اللہ پاک نے منع فرمایا. ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, اور اپنی دونوں ہاتھوں کو اپنی گردن سے نہ باندھو. اب یہ استعارہ ہے عربی زبان کا, دونوں ہاتھوں کو گردن سے باندھنے سے مراد کیا ہے, کنجوسی نہ کرو. اللہ پاک نے اگر تمہیں پیسہ دیا ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے, حلال پیسہ اگر دیا ہے تو اس کا اظہار ہمارے لباس سے بھی ہونا چاہیے, ہمارے رکھ رکھاؤ جو بھی لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بھی بہتر ہونا چاہیے. جب اللہ پاک نے دیا ہے تو اس کا اظہار ہو, لیکن اس میں ریاکاری کی نیت نہ ہو, ریاکاری کا پہلو نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, تبذیر نہ ہو. ابھی بڑا ہی حساس معاملہ ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے, اور نیتوں کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. لہٰذا نیت صاف ہو تو اچھے سے اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں, اسی طرح اچھی گاڑی بھی رکھ سکتے ہیں, اچھا گھر بھی بنا سکتے ہیں. لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب وہ پیسہ حلال طریقے سے کمایا گیا ہو اور اسلامی حکومت قائم ہو, اسلامی نظام حکومت جو ہے وہ قائم ہے. لہذا فرض کی ذمہ داری نہیں ہے پھر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرنا اور اقامت دین کی جدوجہد کرنا, جب اسلامی نظام نافذ ہے. ہاں اسلامی ریاست جب مانگے گی جہاز اور قتال اور تبلیغ کے لیے افراد اتنے بندے چاہیے تو وہ جتنے افراد آ جائیں گے ان پر ذمہ داری ہوگی, باقی کے لیے فرض کفایہ ہو جائے گا. لیکن اگر اسلامی ریاست قائم نہیں ہے, اب یہ دو مختلف صورتحال ہیں بالکل, ریاست اسلامی قائم نہیں, اللہ کا دین نافذ نہیں ہے, اللہ کا دین مغلوب ہے, تو اس مغلوبیت کے زمانے میں ہماری بہترین صلاحیتیں جو ہیں وہ دین کو غالب کرنے میں لگنی چاہیے. اب اگر میں ساری کی ساری صلاحیتیں پیسہ کمانے اور اپنے اوپر خرچ کرنے میں لگا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وفادار بندہ نہیں ہوں, کیونکہ اللہ کا دین مغلوب ہے اور میں اپنی لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پاکستان میں اتنی سیلری مل رہی ہے, ملیشیا شفٹ ہو جاؤں, ابو دھابی شفٹ ہو جاؤں, تو بھائی یہ تو لیونگ سٹینڈرڈ اپنا خود غرضی ہے. اللہ کے دین کے لیے بھی وقت لگانا ہے, سیکھنا ہے, سکھانا ہے, اس کی جدوجہد کرنی, یہ کون کرے گا؟ لہذا اسلامی ریاست کے قیام کی صورت میں
اگر ریاست حکومت ریاستی سطح پر اللہ کا دین نافذ ہے تب تو ایک فرد کو اللہ پاک نے اجازت دی ہے کہ وہ خوب کمائے اچھے سے اچھا کمائے کھائے پیئے اور دیگر جو بھی ضروریات زندگی اس کو استعمال کرے. فرمایا ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط, اور نہ ہی اس کو کل کا کل کھول دیا کرو پورا کا پورا کھولنا. مراد کیا ہے کہ جب اللہ پاک نے پیسہ دیا ہے تو انسان بیلنس کرے, اعتدال کے ساتھ پیسے کو خرچ کیا جائے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان ہے, ما اعلی من اقتصد, وہ شخص کبھی محتاج نہیں ہوگا جس نے میانہ روی اختیار کی. لہذا خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا یہ کسی شخص یا قوم کی میچورٹی کی علامت ہے. کوئی مچور آدمی جو ہوگا پختہ شخصیت, وہ جو ہے اس پیسے کمانے اور خرچ کرنے میں اعتدال کا معاملہ کرے گا. اسی طرح جب قوم مچور ہو جاتی ہے, اب یہ لفظ بڑا تکلیف دہ ہے, قوم 60 سال میں بھی اگر مچور نہ ہو تو ایسی قوم کو سروائیو کرنے کا حق ہے؟ سوال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستانی اگر 60 سال میں بھی اپنی اکانومی کو بہتر نہ کر سکے, اسٹیبل نہ کر سکے اور ابھی بھی ہاتھ پھیلا رہے ہیں غیروں کے سامنے, تو ایسی قوم کو پھر سروائیو کرنے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا. اور دوسروں کو پورا حق ہے کہ وہ آپ کو ایکسپلائٹ کریں, آپ کے ذرائع آمدنی پر قبضہ کریں اور جو کچھ وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ پورا حق رکھتے ہیں. تو بہرحال ما اعلی من اقتصد میں یہ بات واضح ہے کہ اعتدال کے ساتھ انسان زندگی گزارے, انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. اگر آپ ہمارے اللے تللے دیکھ لیں, اس حکومت کے جو اس وقت بھی ہے, اس سے پہلے بھی ہے, حکومتیں چلی آ رہی ہیں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اس کا پر ڈے کا کچن کا خرچہ کتنا ہے, کچن اس کو مینٹین کرنے کا. یہ فیکٹس اینڈ فگر اگر آپ کو پتا چلے تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پر لوگوں کو کھانے پینے کے لیے مہیا نہیں ہے اور یہاں عیاشیاں ہو رہی ہیں. پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس, وزیر اعلی ہاؤس, ایک ایک منسٹر کے لیے جو کچھ بھی سروسز دی جا رہی ہیں, پھر ایم این اے ہو اور ایم پی ایز ہو, ان کے لیے جو کچھ سروسز دی جا رہی ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے وہ فیکٹس اینڈ فگر جب ہمیں حاصل ہوتے ہیں. کام انہوں نے ایک نہیں کرنا, کسی کام کے ہیں ایم این ایز, ایم پی ایز اور یہ سینٹ کے اتنے بڑے بڑے چیئرمین اور فلاں, کوئی کام کیا انہوں نے عوام کا جو کہہ سکیں کہ عوامی حکومت ہے اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں, سوائے ایکسپلائٹیشن کے اور کسی نے بھی کوئی کام نہیں کیا. فگرز اٹھا کر دیکھ لیجئے, ہر سیاسی پارٹی کے, صرف کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, سیاسی پارٹی تو بنائی جاتی ہے ایکسپلائٹ کرنے کے لیے, ایکسپلائٹرز ہیں بیسیکلی سارے کے سارے. تو بہرحال اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہمیں فرد کی سطح پر بھی اور خاص طور پر اجتماعی سطح پر بھی اعتدال کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بلکہ اس سے بھی آ کر سادگی, جس طرح خلفاء راشدین کی زندگی تھی. واقعہ یہ کہ پڑھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے, ایسے ایسے ایمان افروز واقعات ملتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت, امیر المومنین جب غریب غربا کو کھانا کھلا لیا کرتے تھے تب کھانا کھاتے تھے, اس سے پہلے کھانا نہیں کھاتے تھے. لہذا ایک مرتبہ غریب غربا کے لیے لنگر چل رہا تھا, سرو کر رہے تھے, ایک صحابی نے کہا آپ بھی کھائیے, تو نے کہا نہیں میں بعد میں کھاتا ہوں. وہ یہ سمجھے کہ شاید بعد میں خاص قسم کا کھانا ہوگا, یہ تو غریب غربا کو کھلایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا آپ رک جائیے انشاءاللہ ساتھ کھائیں گے. نتیجہ کیا ہوا کہ جب سب کھا پی کر چلے گئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین, وہ روٹی کے ٹکڑے جو توڑ کر رکھ دیے جاتے ہیں, موٹے ٹکڑے جو کھائے نہیں جاتے, ان کو جمع کر کے ایک پیالے میں انہوں نے اس کو نرم کیا اور وہ روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے. تو وہ صحابی جنہوں نے پوچھا تھا وہ رونے لگے کہ امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ کیسی جگہ کھا رہے ہیں؟ اس پر فرمایا تھا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے دور حکومت, میرے دور خلافت میں مجھے نہیں معلوم کہ میں تمام لوگوں تک یہ ذرائع آمدنی ریسورسز پہنچا سکا یا نہیں, لہٰذا مجھے نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو جس کے پاس یہ اویلیبل بھی نہ ہو. تو قیامت کے دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں کیا جواب دوں گا کہ میری رعایا جو تھی اس کو کھانے پینے کا سامان نہیں تھا اور میں عیاشیاں کر رہا تھا. یہ ہے احساس, صرف یہ احساس بیدار ہو جائے ہمارے لیڈرز میں, ہمارے اکابرین میں, تو انسان کی شخصیت اور کردار پھر اقوام جو ہے وہ بنتی ہے, ورنہ صورتحال جیسی ہے وہ واقعتا بڑی تکلیف دہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ تبدیلی تو آتی ہے, لیکن تبدیلی لانے کے لیے جو ایفرٹ درکار ہیں، جو افراد درکار ہیں، جو تزکیہ نفس والا معاملہ ہے، وہ بہت طویل جدوجہد ہے، بہت مشقت والی جدوجہد ہے، جو اکثر و بیشتر ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اللہ پاک سے دعا کیجئے، اللہ پاک ہمیں جیسے میں نے عرض کیا معاشی اعتبار سے بھی عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ولا تجعل یدک مغلولۃ الى عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محصورا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء. اب ایک بہت ہی اہم اصول بیان ہو رہا ہے معاشی طور پر، اور اصول یہ ہے کہ یہ رزق کے ذرائع اور رزق فراہم کرنا، کس کو کتنا دینا ہے، زیادہ دینا ہے، کم دینا ہے، یہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھا. کسی شخص کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے فراہم کرنا ہے کسی شخص کو یا کسی سے لینا ہے، اس میں کوئی عمل دخل کر سکے. اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ورنہ عام طور پر لوگ بہت بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو دیکھو رزق کے فراوانی دی جا رہی ہے، اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو اکثر و بیشتر مشکلات ہوتی ہیں. بلکہ مجھے یاد آیا شکوہ جو کیا تھا علامہ اقبال نے، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، بخت گرتی ہیں بیچارے مسلمانوں پر. یہ شکوہ کا انداز ہے. تو اس کا جواب اس آیت مبارکہ میں بہت ہی خوبصورت انداز میں دیا گیا، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء. یہ تمہارا رب ہے، تمہارا مالک ہے، کہ جو جس کے رزق میں چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، وہ یقدر، اور جس کو چاہتا ہے اندازے سے دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، ان ٹو ماؤتھ کر دیتا ہے. انہو کانا بعبادی خبیرا بصیرا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب اچھی طرح باخبر ہے اور دیکھنے والا ہے. اب اس اصول کو سمجھ لیجئے کہ یہ پیسے کی تقسیم جو ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، یا ان ٹو ماؤتھ کیوں کیا گیا، یہ بنیادی طور پر دنیا کی زندگی ہے کیا؟ دنیا کی زندگی انسانوں کے لیے آزمائش کی جگہ ہے. الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کئی مرتبہ یہاں پر کوٹ کی گئی. یہ موت اور زندگی اس رب کائنات نے اس لیے تخلیق فرمائی، اس لیے پیدا فرمائی، اس لیے بنائی ہے، ليبلوكم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ايكم احسن عملا، کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہے. گویا دنیا کی زندگی دارالعمل. اب دارالعمل میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ رب کائنات نے گیون دی ہے، گیون یہ اللہ کی طرف سے. بعض لوگوں کو انتہائی باصلاحیت بنایا علم کے اعتبار سے، اور یہ خاندانی اعتبار سے بھی ہوتا ہے. جینیٹکس کی پوری ایک یہ سمجھیے ریسرچ ہے کہ بعض خاندان ایسے ہیں کہ جن کے اندر ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت رکھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے. صرف ایک یوں کہہ لیجئے کہ انفارمیشن کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہودی قوم، بحیثیت قوم، انہوں نے وہ غذا استعمال کی ہے جو تاریخ انسانی میں کسی نے نہیں کی. کون سی غذا؟ خاص طور پر صحرائے سینا میں جب یہ رہے ہیں عرصے دراز تک، وہاں پر من و سلوا نازل ہوتا رہا ان کے لیے، اسپیشل ڈش. اب من و سلوا انسانوں میں سے صرف یہودیوں نے کھایا، اور غذا جو استعمال کرتے ہیں اس سے آپ کے جینیٹکس پر، آپ کی پوری کی پوری شخصیت پر، آپ کے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں. نتیجہ تن ذہانت، بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، یہ اسرائیل بہت چھوٹا سا ملک ہے آبادی کے اعتبار سے بھی اور رقبے کے اعتبار سے بھی، لیکن یہودیوں میں اس وقت پی ایچ ڈی جتنی بڑی تعداد میں ہے، جتنی یونیورسٹیز وہاں پر موجود ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے. پوری کی پوری عرب یا پوری کی پوری مسلم امہ کو ایک طرف رکھی ہے، یہاں پر ڈگریز حاصل کرنے والے پی ایچ ڈی لیول، اور صرف اسرائیل کو ایک طرف رکھیے تو آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. بہرحال یہ گیون ہے، یہ اللہ کی طرف سے ذہانت، یہ اللہ پاک نے دی ہے. ہاں اگر وہی جو جینیس آدمی ہے اگر دنیا دار ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا، یہ ایول جینیس کہلاتا ہے. اسی وجہ سے آج وہ ان کی ساری ذہانت کا نتیجہ کیا ہے، پوری دنیا کی اکانومی پر اس وقت قبضہ کس کا ہے، جو ریئل کرنسی کہلاتی ہے، گولڈ ہے یا اور دیگر ریسورسز ہیں، اس پر پوری کی پوری دنیا کی اکانومی پر قبضہ ہے ان یہودیوں کا. یا زیادہ یہ ورلڈ بینک ہو، یہ آئی ایم ایف ہو، یا اس کے اور دیگر جو ذرائع ہیں، وہ سارے کے سارے یہودیوں کے قبضے میں. یوں کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ شریف، امریکہ بہادر، پورا کا پورا یہودیوں کے قبضے میں. ان کی پالیسی کیا بنے گی، تو جیوز ڈیسائیڈ کرتے ہیں, ان کی بیوروکریسی پوری کی پوری جیوز کے قبضے میں ہے, ان کا پورا میڈیا وہ جیوز کے قبضے میں ہے, پیسے والے لوگ ہیں زیادہ, میڈیا ان کے پاس ہے, ظاہر بات ہے بینکس تو ہیں ہی انہی کے, ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف. نتیجہ تن جب امریکہ جیسا ملک بھی ان کا مقروض ہے تو پھر میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے, ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. بہرحال عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ جو رسک کے ذرائع ہیں کس کو کتنا دینا ہے یہ اللہ پاک نے اپنے اختیار میں رکھا, اور دنیا کی زندگی کیا ہے, امتحان کی جگہ. لہذا دو طرح سے امتحان ہو رہا ہے اس دنیا کی زندگی میں, کسی کو اللہ پاک نے زیادہ دے کر آزمایا, اور زیادہ دے کر آزمائش یہ ہوتی بڑی نازک حساس ایسی ہے کہ جب انسان کے پاس مال و دولت زیادہ آ جائے تو اکثر و بیشتر اللہ کو انسان بھول جاتا ہے, آخرت کو بھول جاتا ہے, موت کو بھول جاتا ہے, گھر ایسے بناتے ہیں جیسے ہمیشہ رہنا, ہمیشہ رہنے کی پلاننگ ہوتی ہے جب گھر بن رہا ہوتا ہے, اس میں ڈیکوریشن فرانس سے منگوائی جائے گی, اس کے واش روم فلاں جگہ سے آئیں گے, یہ پوری پلاننگ اس وقت ہو رہی ہوتی ہے کہ جب گھر بن رہا ہے, اور بنے گا کتنے سال میں, 5 سال میں یہ گھر بنے گا. تو جب گھر بنتا ہے تو وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام گیٹ پہ کھڑے ہوئے, اور داخل ہونے والے جو صاحب تھے جنہوں نے اتنے کروڑوں روپے لگائے ہیں وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکے, اسرائیل علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں اور کہا آپ کا گھر تو کہیں اور ہے, ارے میرا گھر تو یہ بڑی محنت سے بنایا ہے, مشقت سے کیا کچھ میں نے لگایا ہے, آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے, آپ کے گھر والے اب اس میں رہیں گے, وہ آپ کو دعا دیں گے, آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے. اب سوچیے یہ ہے صورتحال, بہرحال یہ افسوسناک حسرت ناک کیفیت, اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. اصل گھر ہمارا کہاں ہے, اگر یہ بات یاد رہے کہ اصل گھر یہ دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں, یہاں قیمتی ترین بنگلہ بھی میں بنا لوں تو رہنا کتنے دن ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. بس یہ حقیقت یاد رہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی آزمائش انسان سمجھ جائے گا, پیسہ دولت یہ بہت بڑا ذریعہ آزمائش ہے, اسی لیے قرآن حکیم اس کو فتنہ قرار دیتا ہے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہے. تو پہلی آزمائش کس طرح ہوئی, زیادہ دے کر رزق کے ذرائع کھول دیے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ ذرائع جب رزق کے ذرائع زیادہ ہو, فراوانی آ جائے, تو نیچرلی ایک کم کوشی تو آئی جاتی ہے, فکر آخرت اکثر و بیشتر ذہن سے نکل جاتی ہے, مرنے کا خیال بھی ڈر لگتا, مرنے کی موت کے نام سے بھی خوف آتا ہے, لیکن بہرحال خوف آئے یا خوشی خوشی جائیں جانا تو ہے. دوسرا امتحان اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ پاک کسی کو کم دیتا ہے یا پھر یہ کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ کر دیتا ہے. اب اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ اپنی گیون جو بھی اس کو دی گئی ہے اس میں وہ صبر کرتا ہے یا نہیں. تو شکر اور صبر یہ دو ہیں اصل الفاظ, پورے کے پورے دین کا خلاصہ اس میں کہہ لیجیے, اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفات بھی یہی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, عجیب عربی والا عجیب, بہت ہی خوبصورت ہے, جب اس کو کوئی بھلائی ملتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ پاک اس کے درجات بلند کر دیتا, اور اس کو کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے معاشی طور پر یا جسمانی طور پر, وہ صبر کرتا ہے, اللہ پاک اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. تو دونوں صورتوں میں بندہ مومن کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے, بشرط یہ کہ اللہ یاد ہو, آخرت یاد ہو, اور انسان ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے, اور مصیبتوں پر, پریشانیوں پر, تکلیفوں پر, آزمائشوں پر صبر کرتا رہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر, احسن الجزا.